بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزق له؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا ألا كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگان دین، عزیز دوستو، مفتی حمید صاحب کی طرف سے جو باتیں آ رہی تھیں الحمدللہ، اس سے رات کی فضیلت و اہمیت اور احادیث مبارکہ کی وضاحت بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے. مختصراً چند گزارشات اس سلسلے میں اس موقع سے کرنے کی کوشش کروں گا میں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اتباع سنت کے اندر ہی مقبولیت ہے اعمال میں. عبادت بندوں کی جانب سے طے نہیں ہوتی ہے، عبادت شریعت کی جانب سے طے ہوتی ہے، اور مخصوص اوقات ہوں یا مخصوص راتیں ہوں یا مخصوص دن ہوں، اس کے اندر بھی جو عبادت ہوگی وہ شریعت طے کرے گی، بندے طے نہیں کریں گے. اللہ رسول طے کریں گے، بندے نہیں طے کریں گے. شب برات کے موقع پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ رات تو مبارک ہے، برکت والی ہے، مغفرت والی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت والی ہے، تو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے یا شریعت مطہرہ میں اس کے سلسلے میں کیا تعلیمات آئی ہیں؟ ہمارے اپنے رواجوں میں جو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف معمولات کا اہتمام کرتے ہیں اس رات کے موقع پر. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں بزرگان دین نے، نیک لوگوں نے، صالحین نے اپنے متعلقین کو، منسلکین کو، تعلق والوں کو اپنے اپنے اعتبار سے کچھ وظیفے بھی دیے، کچھ اعمال بتائے، کچھ چیزیں ان کو بتائی، تو وہ چیزیں امت میں رواج پکڑ گئی، اور اتنا رواج پکڑ گئی کہ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شب برات کے اعمال یہی ہیں، ان میں یہ کیا جاتا ہے، یہ کیا جانا چاہیے. صلاۃ الرغائب، صلاۃ الفلاں، صلاۃ الفلاں مختلف چیزیں مشہور ہیں، حالانکہ بزرگان دین نے یا جن لوگوں نے بھی کیا ہے، یہ حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ پڑھنا ہو تو یہ پڑھ لو، کرنا ہو تو یہ کر لو. اب لوگوں نے کیا کیا کہ شب برات آتی ہے تو یہی کرنا ہوتا ہے، شب برات ہو تو یہی پڑھنا ہوتا ہے، حالانکہ شریعت نے ایسا نہیں کہا ہے. اسی طریقے سے مغرب کے بعد، اور عموماً جو ہے، خیر ہماری خواہش یہ ہے کہ اس جیسے مواقع سے ایک دن پہلے اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والی چیز کا پہلے سے ہی استقبال ہو، صحیح معنی میں اس کی جانچ پرکھ کر کے عمل کیا جا سکے. شب برات کے موقع پر ایک عمل جو امت مسلمہ میں جو کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی مغرب ہوئی، مغرب کے بعد میں اجتماعی عمل چل پڑا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اور کچھ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، پھر دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یاسین شریف کا اہتمام ہوتا ہے، دعا کا اہتمام ہوا، پھر دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں جو ہے دفع بلیات کے لیے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، درازی عمر کے لیے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، رسم وسعت اور کشادگی رس وغیرہ کے واسطے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں جو اپنے اپنے بزرگان دین نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے لوگوں کو بتائے تھے. اب ہوا یہ کہ امت نے اس کو ایسا رواج دے لیا ہے کہ گویا شب برات کے اعمال میں اس کو شامل کر لیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق میرے محترم بزرگوں انفرادی اعمال سے ہے، اجتماعیت سے نہیں. یعنی کسی کو کرنا ہو تو یہ کر لے، اور یہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں، بلکہ اس کی گنجائش ہے ایک نفل عمل ہونے کی حیثیت سے. اس وجہ سے ابھی بھی آپ کو گنجائش ہے، اور اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں اس کی روک کی گئی ہے، ممانعت آئی ہے، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں جو بات آئی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، مغفرت چاہنے والا ہو تو مغفرت میں کرنے کے لیے تیار ہوں، رزق چاہنے والا ہو رزق دینے کے لیے میں تیار ہوں، مبتلائے مصیبت ہو تو مصیبت کو ہٹانے والا میں ہوں. تو یہ حدیث کا جو الفاظ ہیں انہی حدیث کے خلاصے سے علماء نے یا صالحین نے یہ نمازیں نکالی. دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے, دو رکعت درس میں کشادگی کے پڑھ لیے جائے, دو رکعت جو ہے مبتلائے مصیبت ہو دفع بلیات کے لیے بلاؤں آفتوں سے حفاظت کے لیے پڑھ لی جائے. تو حدیث کے الفاظ میں غور کر کے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے, لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی کرنا ہے. تو جو حضرات عمل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں, ان کو گنجائش ہے اس کی. سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے یاسین شریف کے بعد میں, تو اس وجہ سے جو ہے دو رکعت نماز کا اہتمام ہو اور اس کے بعد میں جو دعا آپ مانگ رہے ہوں یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کر لی جائے. انفرادی طور پر یہ عمل کرنے کی گنجائش ہے, اجتماعی طور پر اس عمل کو انجام نہ دیا جائے. اس موقع پر یہ بھی ایک امت کا المیہ ہے کہ انفرادی چیزوں کو اجتماعی اعمال میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں عبادتوں وغیرہ کے اندر. حنفیہ کے پاس اپنے پاس میں ہمارا جو اپنا مسلک ہے, نفل عمل شریعت مطہرہ نے صرف اور صرف نمازوں کے اندر تراویح کو ہی مشروع قرار دیا ہے, اور وہ بھی رمضان المبارک کی حد تک. نفل اعمال میں تہجد کی نماز بھی عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے آپ, اشراق کی نماز بھی نہیں ہے, چاشت کی نماز بھی نہیں ہے, ابابین کی نماز بھی نہیں ہے. فجر سے پہلے کی دو سنتیں, فجر کے ظہر سے بعد کی دو سنتیں, یہ وہ نوافل ہیں جن کو انفرادی طور پر انجام دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جتنے نوافل ہیں ان کو اجتماعی طور پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر ہی کرنا ہے. تو اسی لیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو یہ ہمارا اپنے بزرگان دین کے پاس میں یا اپنے رواج میں یہ بات چل پڑی ہوئی ہے کہ دو رکعت کر کے نماز ادا کی جاتی ہے, اس کا تعلق انفرادی سے اور کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات میں بالخصوص اور اعمال کیا ہیں جو سلف صالحین نے شریعت کی روشنی میں بیان فرمائے. بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے یا احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں بنیادی طور پر تین ہیں وہ آج کی رات کے اعتبار سے. ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں, چپکے سے تشریف لے گئے ہیں, حضرت عائشہ کو بھی نہیں اٹھایا. اگر ضروری ہوتا تو حضرت عائشہ کو اٹھا دیتے کہ چلو اٹھو آج کی رات جاگنا ہی جاگنا ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے, عبادت ہونی ہی ہونی ہے. خاموشی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, آپ کے جانے پہ دیکھ کر کے حضرت عائشہ کی نیند سے وہ بیدار ہو گئی اور حضور کے تتابع کیا, انہوں نے پیچھا کیا کہ کہاں جا رہے ہیں, تعاقب کیا, پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کو تشریف لے گئے ہیں. اور بقیع جب گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان, وہاں جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کا اہتمام کر رہے ہیں, وہ دیکھ کر کے واپس ہو گئی. ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو جو جایا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ کی باری میں عموماً جایا کرتے تھے, صرف یہ 15 تاریخ کو گئے ایسا ہی نہیں ہوا ہے, شب برات کو گئے ایسا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا, اور وہ بھی تہجد کے وقت میں. شوق ہے سنت کا تو جانا چاہیے, پھر سنت کا شوق ہم کو صرف شب برات میں ہی ہوتا ہے. دوسرے موقع پر بھی حضور گئے نا, جمعہ کے موقع سے آپ علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے کہ جب زیارت کرو, ایسے ہی جب جانا ہی ہے, سنت پر عمل کا شوق ہے, یقیناً ہونا بھی چاہیے, کبھی کبھی اس سنت پر ہم سب کو عمل کرنا ہے. رات کے موقع پر آپ علیہ السلام چونکہ قریب تھا نا, حضرت عائشہ کا حجرہ جنت البقیع سے قریب ہے, تو تہجد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی تھے. جب اٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام جا کر ان کے لیے دعا مغفرت وغیرہ کر کے آ جایا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی سنت ہے جو عام معمولات میں صحیح مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے. تو بہرحال یہ کہ اس رات کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے, واپس آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری سانس پھول رہی ہے. حضرت عائشہ فرمانے لگی, یا رسول اللہ صحیح بات یہ ہے کہ میں سمجھی کہ آپ کسی اور کی جگہ جا رہے ہیں, باری میری ہے, میرے پاس آپ کو قیام کرنا تھا. حضور فرمانے لگے کہ عائشہ, کیا اللہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں؟ اَن یحلف اللہ ورسولہ, ظلم تو نہیں ہو سکتا ہے, کیوں تم نے یہ خیال کر لیا ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی, یا رسول اللہ میں اپنے خیال میں ہوں, آپ اپنے خیال میں, آپ کا معاملہ الگ ہے, میرا معاملہ الگ ہے. تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج شب برات یعنی نصف شعبان کی رات ہے, اور اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی مقدار میں امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی تخصیص فرمائی کہ فلاں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں, فلاں کی نہیں فرماتے ہیں, فلاں کی نہیں فرماتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے, اس عمل میں اور اس سوے کو مانتے ہوئے ہمارا قبرستان جانا علماء نے لکھا ہے کہ اس کی گنجائش ہے, مستحب ہے. دوسرا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے, دیگر احادیث میں ثابت ہے کہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور اس کے بعد میں نوافل کے اندر نوافل کی نیت باندھی. اور نوافل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو تھا اس رات بھی خصوصی معمول رہا, اتنا لمبا قیام فرمایا اور اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اندیشہ یہ ہونے لگ گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو کہیں قبض نہیں ہو گئی ہے, رکوع کا نام ہی نہیں لے, رکوع کہتے ہیں تو سجدے کا نام ہی بار بار جو ہے ٹچ کر کے دیکھ رہی ہے نہیں, تو ٹچ کرنے سے پتا چلا تو حرکت ہوئی, دل کو تسلی ہو گئی کہ ہاں حضور موجود ہے. تو اتنا زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا قیام فرمایا, لمبا رکوع فرمایا, لمبا سجدہ فرمایا, تو عبادت کا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس رات میں خصوصیت کے ساتھ. تو ہم کو بھی عبادت کا اہتمام کر لینا چاہیے, بالخصوص نمازوں کا اہتمام کر لینا چاہیے. اور نمازوں میں سے لمبی نماز جو ہوتی ہے ضروری نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو آج کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لی جا سکتی ہے. اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام مختلف روایتوں میں آتا ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جان آپ کو ایک عطیہ دینا چاہتا ہوں, بخشش عطا کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی. پھر فرمانے لگے کہ اگر اس پر آپ عمل کر لو گے تو چار رکعتیں ہیں, اور ان چار رکعتوں پر عمل ہوگا تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جو چھپ کر کیے علانیہ کیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے, کبیرہ ہو صغیرہ ہو وہ بھی معاف ہو جائیں گے, اور جس طریقے کے بھی گناہ ہو سارے کے سارے گناہ معاف ہونے والے ہیں آپ کے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتائی اس کے بعد میں کہ دو روایتیں مختلف ہیں, ایک روایت میں اس طریقے سے آتا ہے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی ثنا پڑھو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک بھی پڑھ لے سکتے ہیں, زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو پورا بھی پڑھنے کی گنجائش ہے, علماء نے فرمایا کہ یہاں تک بھی پڑھنے کی گنجائش ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو پڑھنا ہے پہلی مرتبہ میں 15 مرتبہ, ثنا کے بعد میں 15 مرتبہ, پھر ذمہ سورہ ہونے کے بعد میں 10 مرتبہ, پھر رکوع کے اندر 10 مرتبہ, رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ, پہلے سجدے میں 10 مرتبہ, سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ, دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ, پھر جیسے ہی اٹھیں گے تو پھر 15 مرتبہ کی ترتیب وہی ہوگی, پہلے 15 مرتبہ پھر 10 10 10 کی ترتیب. تو اس طریقے سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح کا اہتمام ہوگا, اور اس کے ذریعے سے بڑی مغفرت کا اعلان ہے. حضور نے فرمایا کہ روزانہ پڑھ لیجیے, اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو جمعہ کو پڑھ لیجیے, یہ نہیں ہو سکتا ہے تو مہینے میں پڑھ لیجیے, مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے تو سال میں پڑھ لیجیے, سال میں نہ ہو تو زندگی میں اسے ہی پڑھ لیجیے, مغفرت ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے. تو یہ ایک نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم کو بڑی لمبی لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو یہ نماز پڑھ لینا چاہیے. اگر لمبی صورتیں کسی کو یاد ہے سورہ یاسین شریف ایک رکعت میں پڑھ لیجیے, دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھ لیجیے, سورہ واقعہ پڑھ لیجیے, سورہ ملک پڑھ لیجیے. لمبی رکعتوں کا مطلب یہی ہے کہ جتنا آپ کو قرآن مجید یاد ہے نوافل میں چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سورہ چھوڑ کر دوسرا آگے والا سورہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. تو اپنی نمازوں کو طویل کرنا, عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا, نماز میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا آج کی ایک سنت مبارکہ ہے, سمجھ لیجیے مسنون عمل, مستحب عمل, اعمال میں سے ایک عمل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے متعلق قبرستان جانے کا عمل ہے, عبادت میں اپنے آپ کو لگانے کا عمل ہے, اور تیسرا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جیسا کہ فرمایا عبادت کے اندر جو بات آئی ہے توبہ کی رات ہے, استغفار کی رات ہے, توبہ کی رات ہے. توبہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ توبہ اصل میں دل کی شرمندگی, دل کی ندامت, احساس گناہ, یہی اصل چیز ہے. آدمی کو گناہ کا احساس ہو جائے کہ غلطی ہو گئی بس یہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر لے کہ پروردگار غلطی ہو گئی, مغفرت ہو جاتی, یہی چیز مطلوب ہے. اور جو واقعات علماء نے بیان فرمائے ہیں, اس زمانے کا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں تقابل جب کیا جاتا ہے تو اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ ان کا مزاج گناہ کے بارے میں کیا تھا, ہمارا کیا ہے. نوجوان صحابی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوجوان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام سے بھیجا. جب کام کے لیے گئے تو فرماتے ہیں کہ جاتے جاتے نیت بگڑی, تھوڑا سا کسی کے گھر میں جھانک لیا, اتفاق سے ایک عورت غسل فرما رہی تھی تو ان پر نگاہ پڑ گئی. نگاہ جو پڑنا تھا فرماتے ہیں اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے وہاں سے. ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوابین میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جیسے ہی نگاہ پڑی اس کے بعد میں اتنے شرمندہ ہوئے اور احساس ندامت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے کیسا بھی پتا چل جائے گا, حضور کے کام سے جا رہا تھا, غلطی یہ ہوئی ہے مجھ سے, پہاڑوں کے اندر تشریف لے کے چلے گئے. اور جب گئے تو 40 دن ہو گئے, واپس نہیں آئے, 40 دن تک پہاڑوں میں رہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں اور فرمانے لگے کہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہماری پناہ چاہ رہا ہے, آپ اس کے سوال, آپ اس کی مدد فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا, حضرت سلمان کو بھیجا کہ دیکھو سالبہ بہت دن سے غائب ہے, پکڑ کے لاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے, حضرت سلمان نکلے ڈھونڈنے کے لیے, پوچھتے رہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ فلاں جگہ. تو آخر میں ایک چرواہے کو پوچھا کہ تم کو معلوم ہے جو ایک نوجوان ہے اور اس طریقے سے وہ اتنے دن سے غائب ہے, اس کو کسی طرح سے پتہ چلتا ہے؟ کہنے لگا کہ کیا وہی شخص جو جہنم سے روزانہ پناہ مانگتا ہے, جہنم سے بچنے والا بھاگنے والا شخص, وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ ہاں وہی بندہ ہمیں چاہیے. وہ کہتا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہر رات کو میں سنتا ہوں کہ آدھی رات ہوتی ہے, آتا ہے گڑ گڑا کر رونا شروع کرتا ہے کہ پروردگار جس کی روح قبض کر لیا تھا اس میں میری روح بھی قبض کر لیتا, جن کے جسموں کو تو لے لیا تھا میرا جسم بھی تو لے لیتا, اور مجھے آج کا یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. اندازہ لگائیے ان کی شرمندگی کا احساس, دیکھیے ایک نگاہ پر یہ حال ہے ان کا. نوجوان صحابی ہیں, ایک نگاہ پر یہ حال ہے, ایک تو 40 دن چھپے رہے, روزانہ عبادت میں مصروف ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو بلایا جا رہا ہے کہ اب تو آ جاؤ. تو غرض یہ کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اسی بندے کے پاس جانا ہے. کہنے لگے کہ رات کے وقت میں لے جاؤں گا, فلاں پہاڑی پر نکلتا ہے وہ. تو وہ چرواہا ان کو دونوں کو لے کر گیا. حضرت عمر رضی اللہ جیسے ہی وہ آگے رات کے وقت میں نکلے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے جھپی لے لی. تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے گناہ کا علم ہو گیا, کیا میرے گناہ کا علم ہو گیا, کیا میرے گناہ کا علم ہو گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ گناہ کا علم ہوا نہیں ہوا ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں حضور نے فرمایا کہ تم کو لے کر آؤ, ہم تمہیں لے کر آئے لینے کے لیے آئے. وہ کہنے لگے کہ دیکھو ایسے ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا نہ ہو, اس وقت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں اس موقع پر لے جانا مجھے. تو چنانچہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت میں نماز ہوتی ہے اسی وقت میں آ جائیں گے. تو نماز چل رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو لے جایا گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہی آواز کانوں میں پڑی کہتے ہیں بے ہوش کھا کر کے گر پڑے. اب حضور نے نماز پوری ہونے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, کہنے لگے صحابہ کا کیا ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے یہ ہوا گرا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو صحابہ اکرام جمع ہو کر ان کو اٹھائے, ہوش آیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ صحابہ آخر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گناہوں کا مارا ہوا, گناہوں نے مار دیا ہے مجھے. حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ دعا پڑھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دیں گے تم کو. کہنے لگے یا رسول اللہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, گناہ تمہارا چھوٹا ہے, اللہ کا کلام اس سے بڑا ہے. تمہارا گناہ چھوٹا ہے, اللہ کا کلام اس سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے ہو نہیں جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں آرام کرو. 8 دن تک بیمار رہے. حضرت سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ 8 دن سے وہی بیماری میں مبتلا ہے, گھر تشریف لے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ چلو عیادت کے لیے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ان کے سر کو جو ہے اپنے مانڈی مبارک پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا, اپنے گود میں لیا, گود میں لینا تھا. کہنے لگے رسول اللہ یہ گناہوں کی نوسط والا سر ہے, آپ کی مبارک قدموں میں نہیں آ سکتا, فوراً ہٹا دی. حضور نے فرمایا کہ طالبہ رہنے دو, مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگے مجھے مغفرت چاہیے اللہ کی, مجھے اللہ کی مغفرت چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی مغفرت تو یقیناً ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور وحی نازل فرمائی کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ صالبہ کی جو گناہوں سے توبہ ہے, جو ان کا استغفار ہے, جو ان کی مغفرت ہے, اگر یہ پورے لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو سب لوگوں کی مغفرت ہونے کے لیے کافی ہے. یہ اتنی اس نے مغفرت مانگی ہے. حضور نے یہ بات ان کو پہنچائی, سننا تھا, خوشی کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. توبہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. گناہ کیا تھا اندازہ لگائیے. ابن قدامہ مقدسی لکھتے ہیں کہ صرف نگاہ پڑ گئی تھی نہاتی ہوئی عورت. اتنا زیادہ صحابہ اکرام کا گناہوں کے ساتھ میں احساس ندامت ہے, شرمندگی کا تعلق ہے. اور اس زمانے میں بہت بہت نظر آتا ہے, بہت دوری نظر آتی ہے کہ کتنا یہاں پر اپنے پاس میں بے شرمی کا, بے حیائی کا, ننگے پن کا ماحول ہے, اور کتنی ہماری نظریں جو ہے بے دکے پن سے چلتی ہیں. وہ صحابہ اکرام کا معیار دیکھیے, ایک ایک مرتبہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے, جان ہی چلے گئی اس کے اوپر. اندازہ تو یوں, خلاصہ تو یہی نکلا کہ بیماری اتنی بڑی کہ آخر میں جان ہی چلے گئی ان کی. تو خلاصہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں, توبہ کی رات ہے. توبہ کی رات میں توبہ کرنا, جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فلاں عمل کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. مغفرت نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کر لو, مغفرت میں شامل ہو سکتے ہو. مشرک ہو شرک سے توبہ کر لو, گناہگار ہو تو گناہ سے توبہ کر لو, والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہو تو ان کو منا لو, رشتہ داریاں توڑے ہوئے ہو تو رشتہ داریاں جوڑ لو, کسی کا دل دکھائے ہوئے ہو تو کسی کا دل جوڑ لو, اس سے معافی مانگ لو. توبہ کے دروازے کا مطلب یہی ہے. آج کی رات توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, یعنی معافی تلافی کر لو, توبہ تمہارے لیے بھی کافی ہے. اللہ تمہارے اوپر بھی رحم فرمائیں گے, نظر فرمائیں گے, کرم فرمائیں گے, رحمت کی چادر میں آ جاؤ گے, مغفرت کی چادر میں آ جاؤ گے. تو غرض یہ کہ میرے محترم بزرگوں, ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بزرگان دین نے بتایا کہ خوب توبہ کی جائے, معافی مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آج کی معافی کی رات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے, اور بالخصوص سارے عالم کے لیے معافی مانگنا ہے, پوری امت مسلمہ کے لیے معافی مانگنا ہے. پوری امت مسلمہ کے لیے معافی اس وجہ سے مانگنا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے معافی میں, کیونکہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے اتنے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتے تو سبھی کی ہیں, لیکن ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ راضی کر کے منوانے کے اوپر آ جائیں. تو ہر ایک دوسرے کے حق میں مانگتا رہے گا تو شاید اللہ کو کچھ رحم ہو جائے. پوری امت اس کی ذمہ دار ہے, سبھی کے گناہ ہیں, سب لوگ ہی گناہوں میں مبتلا ہے, تو سب کو ہی معافی مانگنا ہے. تو معافی, تلافی, توبہ, استغفار آج کی رات میں بالخصوص زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجیے, اور ندامت, احساس ندامت کے ساتھ, اور توبہ, یا حقیقی معنی میں توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے والے بنے. حقیقی توبہ کے طور پر ایک بات یاد آئی, بزرگان دین سے سنا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے حالات میں, تابعین کے حالات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے چکر لگانے کے لیے, امت کیا کر رہی ہے دیکھتے ہیں, پیٹرولنگ ہو رہی تھی. تو نکلے تو ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا, کہتا ہے وہ نوجوان, واقعہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ شراب لے کر ہی آتا, اور اس نے دیکھا کہ وہ پلہ پڑ گیا عمر سے, فوراً دیکھتے ہی پیر وہیں پر جم گئے. حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کون ہے, تو اپنا نام بتایا, کہاں جا رہے ہو, فلاں جگہ, ہاتھ میں کیا ہے, ایک نہ دو. قریب آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, تو وہ بندہ اتنا شرمندہ ہو گیا تھا اندر سے, کہنے لگا حضرت عمر کے وہاں سے میرے پاس آنے تک میں نے اللہ سے اتنی توبہ کی اپنے دل سے, اور حضرت عمر نے لے کر کے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, تو بندہ کہنے لگا کہ دودھ ہے. حضرت عمر دیکھے پلٹا کر اور اس شیشے کو الٹا دیا تو کہنے لگے بجائے شراب کے دودھ ہی نکلنے لگا. علماء فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی برکت تھی, اللہ نے ایسا معافی ان کی تو معافی کو قبول کر لیا کہ جس کی وجہ سے شراب کو جو ہے دودھ میں تبدیل کر دیا. تو حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے سے. میرے محترم بزرگ, لا يرد القضاء الا الدعاء, آج کی رات جیسا کہ ہم حضرت سے بار بار سنے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے, بالخصوص جیسے اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے, دنیاوی کیلنڈر ہوتا ہے, آج کی رات سے تکوینی کیلنڈر کا نظام شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں کا نظام شروع ہوتا ہے. آج کی تقویم یہ ہے, آسمانوں کی تقویم ہے, یہ آسمانی کیلنڈر آج کی رات سے شروع ہوتا ہے. تو لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا ہی کچھ آپ کا خیر خوبی کر سکتی ہے, قضاء کے اندر, تقدیر کے اندر, کائنات کے نظام کے اندر, تکوینی نظام کے اندر. تو آپ کے پاس سہارا سب سے بڑی چیز دعا ہی سمجھ لیجیے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں دعا کی رات ہے آج, توبہ کی رات ہے, دعا کی رات ہے. تو مانگ لو جو مانگنا ہے, منوا لو جو منوانا ہے اللہ سے. چاہ لو جو چاہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, مختصر اور باتیں عرض کرنا ہے. تو یہ کرنے کے اعمال میں میرا محترم بزرگ یہ ہے. تیسری چیز ہے روزے کا اہتمام. کل کا جو روزہ ہے, علماء نے فرمایا ہے, یہ جو روایت آئی ہے اس سلسلے میں, قومو لیلہا وصومو یومہا, رات میں قیام کرو دیر پہ روزہ رکھو, یہ روایت اپنے سند کے اعتبار سے کمزور درجے کی ہے. لہذا شب برات کے متعلق روزے کا جو اس روایت کے اندر تذکرہ آیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شب شعبان المعظم کے اندر پورے مہینے میں ہی روزہ رکھنے کا تھا, حضور کی مبارک سنت ہے, اور 13, 14, 15 تاریخ کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 15 کے بعد شعبان کے اندر روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کی تیاری میں آسانی ہو جائے, نشاط رہے, چستی رہے. تو 15 تک کی اجازت حضور ہی دے رہے ہیں, اور 13, 14, 15 کا اہتمام حضور فرماتے تھے. شعبان المعظم کے اکثر روزے حضور رکھا کرتے تھے. ما یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیره, شعبان کے اندر روزوں وغیرہ کا, عبادتوں کا اتنا اہتمام ہوتا تھا جتنا دیگر ماہوں کے اندر اور مہینوں کے اندر نہیں ہوتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ شعبان المعظم میں اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہی ہے کہ شعبان میں روزہ رکھا جائے, تو 15 شعبان کا روزہ ویسے ہی ثابت ہوتا ہے. حضور کی سنت ہے وہ, کیونکہ ایام 20 بھی آتے ہیں اس کے اندر, اور حضور شعبان میں روزہ رکھ بھی رکھتے تھے, اور حضور نے فرمایا کہ 15 تک رکھو, 15 کے بعد نہ رکھو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 15 تک رکھنے کی حضور اجازت دے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے 15 تاریخ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے, بلکہ رکھا جانا اسی وجہ سے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ حضور کے مبارک عمل ہونے کی وجہ سے 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے, یعنی کل کا روزہ جو ہے مستحب ہے. اس روایت کی وجہ سے نہیں, عام معمول کی وجہ سے مستحب ہے. تو ہم کو کرنے کا عمل کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ آج جتنا ہو سکتا ہے عبادت میں گزاری جائے رات کو, اور نہ ہو سکتا ہو تو سو جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو لے کر کے رات میں اٹھے, تہجد پڑھ رہے تھے تو سب سو رہے ہیں. بیٹا کہنے لگا کہ وہ سب سو رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ مرے ہوئے ہیں. فرمانے لگے کہ اس سے بہتر تھا تو سوتا ہی نہ اٹھتا, یہ جملے سے بہتر تھا سوتا ہی اور لوگوں کے متعلق اس برائی میں مبتلا نہ ہوتا. تو اس سے اچھا ہے کہ آدمی سو ہی جائے, یہ غیبتوں میں, چغلیوں میں, اور مختلف قسم کی خرافات میں, بدعتوں میں رہنے سے بجائے عشاء کی نماز پڑھ لی, فجر کی نماز پڑھ لی. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے عشاء پڑھنے سے آدھی رات کا ثواب, فجر پڑھنے سے پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے, وہی آدمی کے لیے کافی ہے. تو غرض یہ کہ اس رات میں کرنے کے عمل, اگر کسی کو قبرستان جانا میسر ہو قبرستان بھی جا سکتے ہیں, جانا چاہیے, مستحب اعمال میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جتنا ہو سکے عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کیجیے, بالخصوص جو ہے اگر موقع ہو تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیجیے, تہجد کا اہتمام کر لیجیے, اور اگر ضروری نہیں ہے کہ مکمل پوری رات کو جاگ کر ہی گزارا جائے, سونے کا بھی کسی کا من کر رہا ہو تو سویا بھی جا سکتا ہے, اٹھ جائے, اور فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو عمل کے متعلق بس اتنا ہی روایتوں میں آیا ہے, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب اپنی طرف سے ہیں سمجھ لیجیے. اگر کوئی عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو بدعت ہے, اگر کوئی نہیں انفرادی طور پر کر رہا ہے تو عمل دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. جیسے حلوے کا مسئلہ ہے, حلوے کیوں کھلائے جا رہے ہیں, نئے کپڑوں کے مسئلے ہیں, بیری کے درختوں سے نہانے کا مسئلہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو امت میں رواج پائی گئی ہیں. علماء نے فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ 3 اعمال بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, اس کے علاوہ سارے اعمال کی حیثیت خرافات کی ہے. تو اس لیے اس کا ہی اہتمام کرنا چاہیے, ہم تمام کو اس کے علاوہ چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس رات کو قبول فرمائے ہم سب کے حق میں, اور یہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. مختصر سی گزارش ہوگی آپ حضرات کے سامنے, اس کے بعد جو آپ
السلام علیکم. ان شاء اللہ کچھ منٹ لوں گا آپ حضرات کے, جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں جو سروسز کرتے ہیں رحمت العالم میں, الحمد للہ پچھلے 22 سال سے 98 میں قائم ہوا تھا الحمد للہ رحمت العالم, اس کے تحت شریعہ بورڈ آف ایم آئی کا ہے جہاں پہ الحمد للہ علماء کی اور مفتیان کرام کی جماعت ہوتی ہے. مختلف سروسز دیے جاتے ہیں, ایک تو فتویٰ ہے جو الحمد للہ تقریباً 15,000 سے زیادہ فتوے دیے جا چکے ہیں, فون کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, ان پرسن کے ذریعے. الحمد للہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے شریعہ بورڈ آف امریکہ کا, ایچ ایم ایس کے نام سے, حلال مارکیٹنگ سروس, جس میں الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے 20 سے زیادہ اسٹیٹس میں سلاٹر ہاؤسز, ریٹیلرس, پروسیسرس, گروسری اسٹورس, ریسٹورینٹ سرٹیفائی کرتے ہیں. مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ امت کو ذبیحہ گوشت فراہم ہو سکے. اسی طریقے سے پھر ہماری میرج کاؤنسلنگ کا ایک شعبہ ہے شریعہ بورڈ آف امریکہ ہے, جس میں جو خواتین ہو یا چاہے مرد حضرات ہو جو غلط میرجز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو چھڑانے کا کام کیا جاتا ہے ابسولوٹلی فری آف کاسٹ. اسی طریقے سے مون سائٹنگ کا ایک شعبہ ہے جسے ہم یہ میک شیور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہر مہینہ صحیح طریقے سے شروع ہو اور ختم ہو. اور اسی طریقے سے کافی دوسرے سروسز ہے جیسے کہ سیمینار سے، بیانات سے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب سروسز شریعہ بورڈ کے تحت ہے جو ایبسولوٹلی فری ہے الحمد للہ. دوسرا شعبہ جو رحمت عالم فاؤنڈیشن کا ہے وہ ہے دار العلوم شکاگو، جو فل ٹائم مدرسہ ہے الحمد للہ حفظ اور عالم اور مفتی پروگرام کا، مرد حضرات کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، فل ٹائم، پارٹ ٹائم، ویکینڈ پہ، ویک ڈیز میں الحمد للہ سو سے زیادہ حفاظ اور سو سے زیادہ علماء علماء گریجویٹ ہو چکے ہیں الحمد للہ. پھر تیسرا جو شعبہ ہے رحمت عالم کا ہے وہ گائیڈنس ایجوکیشن اکیڈمی، جو فل ٹائم اسلامک اسکول ہے، جو اسلامک تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلامک ماحول میں، سیکولر ایجوکیشن ہے بچے دونوں کے لیے. پھر الحمد للہ جو کیلیفورنیا کا برانچ ہے اس میں ہمارا ایک فری کلینک بھی ہے مرسی ٹو مینکائنڈ کے نام سے، الحمد للہ وہاں پہ بھی فری میں میڈیکل جو انشورنس نہیں ہے جن حضرات کے پاس ان کو بھی دکھا جاتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی کام ہیں ظاہر سی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور حضرت مصعب کے توجہات اور دعاؤں کی وجہ سے آپ حضرات الحمد للہ ہمیشہ سے تعاون کرتے آئے ہیں اور آپ بھی آگے بھی آپ سے امید ہے کہ آپ کریں گے. تو اسی سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ جانے سے پہلے آپ لوگ کیش کے ذریعے یا چیک کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اگر آپ دینا چاہیں تو کریڈٹ کارڈ کا کیوس بھی ہے اور ہم حضرات کو بھی دے سکتے ہیں آپ، ایک چیز. دوسری چیز، پھر رمضان مبارک بالکل قریب ہے اور اکثر حضرات رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہ اس ادارے میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کا کیلکولیشن ہے کریے گھر جا کے، اور ان شاء اللہ رمضان سے پہلے یا رمضان جیسے شروع ہوتا ہے اپنی زکوٰۃ بھی لا کے ہمیں دیجیے، اس کا بھی یہاں پہ استعمال کرنے کا مصرف ہے. آخری بات، یہاں پہ ان شاء اللہ جو تراویح کا سسٹم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گی. یہاں پہ دو تراویح ہوں گے، ایک تو جو مین مصلی ہے وہاں پہ ہمارے جو ناظم صاحب دار ہوں گے مفتی حامد صاحب، وہ دو رکوع پڑھائیں گے روزانہ، اور پھر جو فرسٹ فلور ہے نیچے گائیڈنس وہاں پہ حافظ منصور صاحب روزانہ تین پارے پڑھائیں گے، تین جز پڑھائیں گے. پھر کیلیفورنیا میں جو مسجد ہے اس میں مین جو مصلی ہے اس میں مفتی عابد صاحب ہم روزانہ دو جز پڑھائیں گے، اور نیچے جو بیسمنٹ ہے اس میں حافظ برہان صاحب جو ہے روزانہ سوا پارا پڑھیں گے. اس کے تعلق سے اگر پھر سے آپ لوگوں کو پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ لے سکتے. تو بس یہی گزارش تھی کہ آپ لوگ جاتے ہوئے جیسا ہی موقع ہے کیش چیک یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے تو ابھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ میں ان شاء اللہ ضرور ادارے کو جو ہے یاد رکھیے. مکسلر پہ جو حضرات ہیں اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہے تو آن لائن کر سکتے ہیں، rahmatalam.org ویب سائٹ ہے، اور ڈونیشن ایٹ rahmatalam.org جو ہے ہمارا ذرے کا
الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إذا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. هي لك إذا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي إله العالمين، أي أرحم الراحمين، هم سبت يقولون عنكم عفرمائي. أي الله اس عمومي مغفرت اور رحمت کے
موقع پر ہم سب کے اوپر نظر کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں محروم مت فرمائیے, اے اللہ ہمیں محروم القسمت مت بنائیے, اے اللہ رحم فرما دیجیے, مولا کرم کا معاملہ فرما دیجیے, ہم سب کی بخشش فرما دیجیے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے, رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے, دوست احبہ اور اقارب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ سارے عالم کے مومنین کی مومنات کی مسلمین کی مسلمات کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ سب کو بخش دیجیے, پروردگار بخشنا سب کو آپ کے لیے آسان ہے, پروردگار سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, چھوٹے اور بڑے انجانے اور جانے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں, پروردگار آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں, مولا آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں, ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت کا سامان فرما دیجیے, اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے الہ العالمین, اے رحم الراحمین, ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ بلاؤں کو ٹال دیجیے, مصیبتوں کو ختم فرما دیجیے. مولا ساحرین کے سحر سے حفاظت فرمائیے, جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرمائیے, تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے, دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین نظر بس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں نیک بنائیے, صالح بنائیے, متقی بنائیے, پرہیزگار بنائیے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائیے, صالح اور متقی پرہیزگار بنائیے, داعی اللہ بنائیے. اے اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام کلمہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے, اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے, اے اللہ ایمان و اسلام کو عام فرما دیجیے, اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. مولا کریم اپنے رحم کا معاملہ فرما دیجیے, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مقہور ہیں, پروردگار رحم فرمائیے, کرم فرمائیے, نصرت فرمائیے, فتح نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجیے, مولا مدد نازل فرما دیجیے. اے اللہ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جانوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائیے, ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائیے. مولا کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ اس وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس سال کو بدل دیجیے, پروردگار اس سال کے فیصلے الگ فرما دیجیے. اے اللہ اس سال کے فیصلے الگ فرما دیجیے, مولا رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ امت پریشان ہے, اے الہ العالمین امت پریشان حال ہے, مولا ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس وبا کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے. اے اللہ گھروں کے اندر ساز و سامان موجود نہیں ہے, اے اللہ مال کا مسئلہ ہے, ساز و سامان کا مسئلہ ہے, شادی بیاہ کا مسئلہ ہے, بچیوں کا مسئلہ ہے. پروردگار امت کے اوپر رحم فرما دیجیے, اے اللہ کرم فرما دیجیے, مولا کرم فرما دیجیے. ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.